أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ پندرواں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات 22 تا 39 کا ہم انشاءاللہ اس وقت مطالعہ کریں گے. سورہ بنی اسرائیل کا یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات اور ان احکام کا ذکر کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے ایک سال پہلے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی. یہ سورہ ہجرت سے پہلے معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے منشور کو بیان فرمایا ہے کہ اب پہلا مکی دور اختتام پذیر ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے ہیں اور وہاں ان کی برکت سے ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی. تو اس حکومت کے کیا خد و خال ہیں, اسلامی معاشرہ کن اصولوں پر قائم ہوتا ہے اور اسلام کا جو نظام فکر و عمل ہے وہ انفرادی سطح پر, ازدواجی سطح پر, معاشرتی سطح پر, معاشی قانونی اور عدالتی سطح پر کس طرح کی ہدایات دیتا ہے, کس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے گویا کہ ہجرت سے پہلے اسلامی منشور تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں انسان کی انفرادی زندگی, ازدواجی زندگی, اخلاقی زندگی, قانونی زندگی, معاشرتی, سیاسی, عدالتی ہر پہلو سے ہدایات دی ہیں اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کس طرح کا انسان تیار کرنا چاہتا ہے, کس طرح کا معاشرہ تیار کرنا چاہتا ہے. اور وہ جو بات ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, تو اگر کوئی معاشرہ قرآن کی بنیادوں پر قائم ہو تو اس اصول کے تحت وہ کس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی جو بات فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخرا فتقعد مذموما مخذولا, کہ تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اسلام کے نظام فکر و عمل کی جو سنگ بنیاد ہے وہ یہ بات ہے کہ انسان خدا کی خدائی میں کسی کو حصہ دار نہ بنائے, جس کو وہ اپنا معبود کہتا ہے, جس کو وہ اپنا الہ کہتا ہے, اس کو وہ صحیح معنی میں, کامل معنی میں, حقیقی معنی میں اپنا معبود سمجھے, اپنا مقصود سمجھے, اس کی رضا کو اپنا ہدف سمجھے اور کوئی ایسی بات نہ کرے, کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ بندہ خدا کی خدائی میں کسی کو حصہ دار ٹھہراتا ہے. خدا کی خدائی میں کسی کو حصہ دار نہ بناؤ اور خدا کا ایسا تصور رکھو کہ خدا کی ذات, اس کی صفات, اس کے حقوق, اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا شامل نہ کیا جائے. یعنی حکم دینے کا اختیار, قانون سازی کا اختیار, کسی سے مدد لینے کا اختیار, کسی کی عبادت کرنے کی بات, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کے لیے خاص ہوں. یہ سب سے پہلی بات ہے جو یہاں ارشاد فرمائی گئی ہے. پھر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے कि तू सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत ना कर। ये फरमाया कि वकजा रब्बों का कि अल्लाह जो है वो सबसे बालातर हस्ती है, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, अब ये आखिरी फैसला है, हतमी फैसला है, कतई फैसला है। इस फैसले से किसी तरह भी आदमी मुनहरफ नहीं हो सकता, खुदा से बाला कोई अथॉरिटी नहीं है कि आदमी वहाँ अपील कर सके। लिहाजा ये बात कही गई कि ये फैसला जो है ये फाइनल है, कंक्लूसिव है, और उस ज़ात ने ये फैसला किया है जिससे बालातर कोई हस्ती नहीं है। तो लिहाजा इंसान को ये समझना चाहिए कि उसके लिए आखिरी फैसला अल्लाह ताला का है, और वो ये है कि अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहो, के इंसान जो है वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करे। ये इबादत वो ख़ास मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, वमा खलकुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तो लिहाजा बंदे को पता होना चाहिए कि इबादत किसको कहते हैं, अगर उसको पता ही नहीं है तो फिर वो इबादत का हक अदा नहीं कर सकेगा, और गोया कि वो अपने मकसद हयात में कामयाब नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा बंदे को ये समझना चाहिए कि भाई मेरा तो मकसद हयात ये है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, सिर्फ ये बात नहीं कि अल्लाह की इबादत करूं, अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहो, सिर्फ उसकी इबादत करूं। यही बात है जो हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि इया का नाबुदो, कि या मौला मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूं। ये सिर्फ तेरी का मतलब ये है कि या अल्लाह, ये बात नहीं है कि मेरे बहुत से माबूद हैं लेकिन तू सबसे बड़ा माबूद है, ऐसी बात नहीं है। या अल्लाह सिर्फ तू मेरा आका है, या मौला सिर्फ तेरा मैं बंदा हूं, मैं तेरे अलावा किसी की आकाइयत को नहीं जानता, मेरा जो कुछ है मैं तेरा गुलाम हूं, तू मेरा मालिक है, तू मेरा आका है। या मौला मैंने अपनी हर चीज को, अपनी सोच को, अपने मिजाज को, अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने अकायद को, अपनी इबादात को, या मौला मैंने अपनी हर चीज को एक गठड़ी में बांध के उस गठड़ी को लाके तेरे आस्थाने पे रख दी है, मैंने तो किसी और के लिए कोई चीज़ रखी ही नहीं है, लिहाजा मैं किसी दूसरे को क्या पेश करूंगा। तो या मौला मैं सिर्फ तेरा बंदा हूँ, या मौला सिर्फ तेरे आगे झुकता हूँ, या मौला सिर्फ तेरे आगे दस्ते सवाल दराज करता हूँ, या मौला सिर्फ तेरे आगे सरे न्याज झुकाता हूँ। तो या मौला मेरा तेरे साथ ये ताल्लुक है कि मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ। और यही बात है जो ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कही कि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू हो हाजा सिरातुम मुस्तकीम, कि अल्लाह मालिक है, परवरदिगार है तुम्हारा भी और मेरा भी, उसकी इबादत करो, यही सिरात मुस्तकीम है। तो हजरात दूसरी बात ये शिर्क के बाद जो कही गई तो वो ये है कि इंसान को अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, यानी अल्लाह का बंदा गुलाम है, गुलाम मुलाजम नहीं होता, खादम नहीं होता, नौकर नहीं होता, वो गुलाम है, उसकी तो कोई चीज़ अपनी नहीं है। जो खादम होता है, जो मुलाजम होता है, उसके कोई टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसके कोई औकात कार होते हैं, उसकी नौकरी का कोई मुकाम होता है, वो अपनी शरायत मुलाजमत के मुताबिक काम करता है। आपने किसी आदमी को बावर्ची रखा है, आप उसको कहते हैं कि गाड़ी चलाओ, तो वो माजरत कर सकता है, जनाब मैं बावर्ची हूँ, खाना पकवा लीजिए, गाड़ी चलाने से मैं माजरत चाहता हूँ। एक आदमी को आपने लाहौर के लिए रखा है, आप उसकी पेशावर ट्रांसफ़र करते हैं, वो माजरत कर सकता है कि साहब मैंने तो लाहौर के लिए अपने आप को पेश किया था, मैं अपने हालात की वजह से पेशावर नहीं जा सकता, लिहाजा मेरी माजरत है, मैं पेशावर नहीं जा सकता। ये उस सूरत में है कि वो मुलाजम की शख्सियत अपनी है, लेकिन गुलाम तो गुलाम है, उसकी तो हर चीज़ उसके आका की है, उसका जिस्म, उसके ख्यालात, उसकी सोच, उसके अज़ा, उसकी सलाहियतें उसके मालिक की खरीद करता है। लिहाजा वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये काम करूंगा वो नहीं करूंगा, वो ये नहीं कह सकता कि मैं दिन के वक्त तो आपकी बात मानूंगा रात को नहीं मानूंगा, वो ये नहीं कह सकता कि मैं लाहौर में तो आपका गुलाम हूँ, पेशावर में आपका गुलाम नहीं हूँ। नहीं, गुलाम तो गुलाम है, लिहाजा वो हर मुकाम पर, हर मामले में, हर वक्त वो अपने आका का गुलाम है। तो बंदा जब अल्लाह को ये कहता है कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तो ये सारी बातें उसके अंदर लफ्ज़ बंदगी की वजह से ऑटोमेटिकली शामिल है। पहली उसमें बात यह है कि मालिक की ताज़ीम उसको करनी चाहिए, मालिक ने सलामी पेश करने का آداب بجا لانے کا، تعظیم کرنے کا جو قانون قاعدہ ضابطہ مقرر کیا ہے، اس ضابطے کے مطابق اس کو اپنے آقا کو سلامی پیش کرنی چاہیے. اس کے آقا کا حکم ہے کہ میرے دربار میں آنا ہے تو جسم پاک کر کے آؤ، کپڑے پاک کر کے آؤ، وضو استنجے کا اہتمام کر کے آؤ، اپنے خیالات ٹھیک کر کے آؤ، نیت ٹھیک کر کے آؤ، اور فلاں فلاں وقت میں آ کر میرے دربار میں جب پکارنے والا تمہیں حی علی الصلاح پکارے تو میرے دربار میں آ کر سلامی دو. سلامی پیش کرنے کا یہ اس نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. یعنی مالک کی تعظیم کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کو سلامی پیش کرنا جیسی اس نے سکھائی ہے، یہ غلام کا پہلا فرض ہے. دوسری بات یہ کہ عملاً غلام کو اپنے آقا کی اطاعت کرنی چاہیے، خالی بیٹھ کے اس کی تعریفیں نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ تو بڑا اچھا ہے، میں تیرا غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، لیکن اس کی کوئی بات نہیں ماننی، یہ غلام کا کام نہیں ہے. مالک اس کو کہتا ہے کہ بھائی میرے دفتر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ذرا میرے بوٹ صاف کر دو. وہ اٹھ کر بوٹوں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، لیکن بیٹھا بیٹھا کہتا ہے کہ جی آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے کرم فرما ہیں، آپ کے تو میرے خاندان پر بھی بڑے احسانات ہیں، لیکن اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا. مالک اس کو کہتا ہے بھائی ذرا گراج کا دروازہ کھول دو، گاڑی صاف کر دو، مجھے دفتر جانا ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو غلام ابن غلام ہوں، میری تو ہر چیز آپ کی ہے، میرے تو آپ پر بڑے احسانات ہیں، لیکن اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے. تو حضرات ایسا آدمی بھی صحیح معنی میں اپنے آقا کا غلام نہیں ہے. لہذا غلامی کے اندر، عبادت کے اندر اطاعت لازمن شامل ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ دل سے اپنے آقا کا وفادار ہو، اپنے آقا کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، آقا کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھے، آقا کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آقا کے خلاف کہیں سازش ہو رہی ہے، آقا کے خلاف کوئی منصوبہ بن رہا ہے، تو یہ بھی تھوڑے سے پیسے لے کر مخبری کر دے اور آقا کے گھر کی باتیں، آقا کے اندر کے راز جا کے آقا کے دشمنوں کو بتا دے اور تھوڑے سے پیسے وہاں حاصل کر لے، آقا کے دشمنوں کا ملازم ہو جائے یا جز وقتی ملازم ہو جائے، یا ان کو اندر کی انفارمیشن دے کر پیسے لینے لگے، تو یہ بات بھی ابدیت کے غلامی کے منافی ہے. غلام تو غلام ہوتا ہے، اس کو اپنے آقا کا وفادار ہونا چاہیے. تو لہذا یہ چند باتیں ہیں جو عبادت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو جب آدمی یہ کہتا ہے کہ یا مولا میں صرف تیرا بندہ ہوں، تو اس کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے اور صحیح معنی میں آقا کا بندہ بننے کی کوشش کرے. تو یہاں بات یہ فرمائی گئی کہ وقضا ربوں کا اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ مروت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. اب یہاں دیکھیں کہ شرک کے بعد، عبادت کے بعد فوراً حقوق الوالدین کی بات آ گئی. بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اوپر مشتمل ہے، اور دونوں کام بندے کو سائملٹینیسلی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کیا یا حقوق اللہ ادا کیے تو حقوق العباد جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، یا حقوق العباد ادا کیے تو اللہ کا حق جو ہے وہ رہ گیا. ہمارے دین کے اندر اعتدال ہے، توازن ہے. جہاں کچھ چیزیں آپس میں متضاد قسم کی نظر آئیں، وہاں بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان نقطۂ اعتدال کے اوپر قائم ہو. ماں کو بھی راضی رکھنا چاہیے، بیوی بچوں کو بھی راضی رکھنا چاہیے. یہ وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے جو ماں کو راضی کرتا ہے اور بیوی کو ناراض کر لیتا ہے، یا بیوی کو راضی کرتا ہے تو ماں کو ناراض کر لیتا ہے. دونوں کے حقوق ہیں. جہاں بھی کوئی کانفلکٹ ہو، مثلا روح کے اپنے حقوق ہیں، جسم کے اپنے حقوق ہیں. خرچ کرنے کا ایک طریقہ بخل ہے، ایک طریقہ فضول خرچی ہے. محنت کا بھی حق ہے، سرمایہ کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے. تو چاہیے یہ کہ دونوں حقوق کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، ایک کی کاسٹ پہ دوسرا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں آپ دیکھیں، شروع میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے پر اللہ کا مال خرچ کرتے ہیں. یہ جو نماز ہے یہ بندے کے اوپر اللہ کا حق ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بندوں کے اوپر بندوں کا حق ہے. گویا کہ بندہ مومن وہ ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کرے. کسی جگہ اگر نماز کا ذکر ہے تو ساتھ امر و نہی کا حکم ہے سورہ لقمان میں کہ نماز پڑھو اور ساتھ ہی کا وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یہ بندوں کے اوپر بندوں کا حق ہے، بندوں کی خیر کا ہی کا حق ادا ہو رہا ہے، اور نماز اللہ کا حق ہے. تو لہذا بندہ مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، انتہا پسند نہیں ہوتا ہے. جہاں کہیں کنفلکٹنگ حقوق ہوں، جہاں کہیں متضاد بات ہو، تو وہ دونوں انتہاؤں کے درمیان نقطۂ اعتدال کو اختیار کرتا ہے. یہاں بھی یہ بات کہی کہ اللہ کا حق، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے. اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی خدائی میں کسی کو حصہ دار نہ بنایا جائے، اور بندوں میں سے سب سے بڑا حق انسان کے والدین کا ہے، اس کی طرف توجہ دلا دی. سارے حقوق نہیں گنائے، اللہ کا ایک حق نمونے کے طور پر نمایاں کر دیا، بندوں میں سے والدین کا حق سب سے نمایاں کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی حقوق کی ادائیگی میں توازن اور اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی ہے. اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں، بندوں کے حق بھی ادا کرنے ہیں، اور سائملٹینیسلی ادا کرنے ہیں. والدین کا حق جو ہے یہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، انسان کی پرورش اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہوتی ہے. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے انسان کا. لیکن دنیا میں جو انسان آتا ہے اور دنیا میں جو انسان پرورش پاتا ہے، تو ظاہری اعتبار سے اس کو دنیا میں لانے کا باعث اس کے والدین بنتے ہیں. وہی بچپن میں اس کو پالتے پوستے ہیں، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، باپ اس کے لیے کماتا ہے، دونوں مل کے اس کے لیے اپنا آرام چین سکھ ہر چیز قربان کر کے اس کو پالتے ہیں. تو لہٰذا ظاہری اعتبار سے، مجازی اعتبار سے آپ دیکھیں تو بچے کو وجود میں لانے والے والدین ہیں، بچے کی پرورش کرنے والے، اس کو پالنے پوسنے والے، اس کی نشو و نما کرنے والے اس کے والدین ہیں. لہٰذا چونکہ ظاہری اعتبار سے، مجازی اعتبار سے وہ یہ کام کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً والدین کا حق رکھا ہے. سورہ لقمان میں یہ الفاظ آتے ہیں انشکر لی والے والدین، کہ تم شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ تم شکر کرو میرا اور شکر ادا کرو اپنے والدین کا. تو والدین کا بندوں کے اوپر بڑا حق ہے، اتنا حق ہے کہ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت اس کے منہ پر کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا، لوگ اس کو کہتے تھے کلمہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندے کے اوپر جو حقوق بیان کیے ہیں، تو سب سے بڑا حق، سب سے فائق حق جو ہے وہ اس کے والدین کا ہے. اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اور والدین ہونا کافی ہے، مومن ہونا، مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. چاہے والدین کافر اور مشرق ہی کیوں نہ ہوں، بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کے والدین ہیں، لہذا محض والدین ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک سے کام لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر والدین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک مرتبہ آپ نے یہ الفاظ کہے کہ وہ شخص برباد ہوا. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کے والدین یا دونوں میں سے ایک اس کو بڑھاپے کی حالت میں ملے اور پھر وہ ان کی خدمت کو جنت جانے کا وسیلہ نہ بنا سکا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا कि वालिदैन का औलाद पर क्या हक है, तो आपने कहा औलाद की जन्नत भी जहन्नम भी दोनों चीजें औलाद हैं, वालिदैन हैं। यानी अगर औलाद जो है वो वालिदैन की खिदमत करे तो वो जन्नत की मुस्तहिक हो जाती है, और अगर वो वालिदैन की नाफरमान है तो जहन्नम की मुस्तहिक हो जाती है। तो लिहाजा वालिदैन ही औलाद के लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया तो उसने आकर जिहाद में जाने की इजाज़त तलब की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं, उसने कहा जी जिंदा हैं, तो आपने कहा कि जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। एक आदमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक है, तो आपने फरमाया तेरी माँ का, उसने पूछा उसके बाद, आपने फरमाया तेरी माँ का, उसने पूछा उसके बाद, आपने फरमाया तेरी माँ का, तीन मर्तबा आपने ये बात की। उस आदमी ने चौथी मर्तबा पूछा तो आपने कहा कि तेरे बाप का। माँ के हक की भी वजह ये कि माँ जो खिदमत बच्चे को पैदा करने में उसकी परवरिश में सर अंजाम देती है, वो बाप का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मसलन पहली बात ये कि वो तकलीफ के साथ उस बच्चे के बोझ को अपने पेट में कई महीने उठाए रखती है, ये उसकी पहली कुर्बानी है कि वो अपने जिस्म के अंदर अपने जिस्म के हिस्सों को अपने बच्चे की खुराक बनाकर बच्चे को खिलाती पिलाती रहती है। वसैन अल इंसान बिवालिदैहि हमलत हु उम्मुहु वहनन अला वहनन, कि तकलीफ के साथ वो अपने अपने बच्चे को अपने पेट में उठाए रहती है, ये उसकी पहली कुर्बानी है। दूसरा कंट्रीब्यूशन माँ का ये है कि वो बच्चे को जनती है, डिलीवर करती है, और वो बच्चे को डिलीवर करने की तकलीफ उठाती है। और तीसरी कुर्बानी उसकी ये है कि वो अपने जिस्मो जान की ताकतों को, जिस्मो जान को, अपने खून को दूध की शक्ल में ढाल के उसको दूध पिलाती है, गोया कि अपने जिस्म ही से उसको, वो पहले अपने पेट के अंदर उसकी परवरिश कर रही थी, अब बाहर करती है। तो ये तीन काम ऐसे हैं जिनमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है, लिहाजा माँ का हिस्सा जो है अदब का, लिहाज का, एहतराम का, खिदमत का। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि माँ का दर्जा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ का दर्जा तीन दर्जे ज़्यादा है। तीन मर्तबा फरमा के माँ तेरे ऊपर तेरा सबसे ज़्यादा हक तेरी माँ का है, तेरी माँ का है, तेरी माँ का। अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वालिदैन कोई ऐसा हुक्म दे देते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म के मुनाफी हो। तो वालिदैन के अगरचे बड़े हुकूक हैं, लेकिन अगर वो बंदे को शिर्क की तरफ मुतवज्जो करके शिर्क का कायल करने की कोशिश करें या अल्लाह की नाफरमानी का कोई हुक्म दें, तो इस मामले में वालिदैन की भी इताअत नहीं करनी है। ला ताअत अल मखलूक फिल मासियतिल खालिक, इस्लाम में किसी ऐसी इताअत का कोई तसव्वुर नहीं है जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी लाजम आती हो, इसलिए कि हाकम हकीकी तो वो है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म देने का इख्तियार सिर्फ उसको हासिल है। तो ये बात याद रखें कि अगर वालिदैन बच्चे को मजबूर करें, उसको मारें पीटें, उसके साथ सख्ती करें, तशद्दुद करें, तो उस सूरत में भी बच्चे को चाहिए कि उनकी सख्ती बर्दाश्त करता रहे, उनका तशद्दुद सहता रहे, लेकिन उनके साथ बदतमीजी न करे, अपने मसलक पर कायम रहे, उनकी सख्ती बर्दाश्त करता रहे, अपने मसलक को न छोड़े, हक के ऊपर कायम रहे, लेकिन वालिदैन के साथ उस सूरत में भी कोई बदतमीजी नहीं करनी। सूरह अनकबूत के मुताले से मालूम होता है कि बाज़ औक़ात जो काफिर थे वो अपने मुसलमान बच्चों से ये बात कहते थे कि भाई तुम्हारे तो नबी की तालीम है कि अपने माँ बाप की इताअत करो, लिहाजा हम तुम्हें कहते हैं कि ये मसलक छोड़ दो, ये दीन छोड़ दो, तो तुम हमारी बात मानो, छोड़ दो इसको। और बाज़ औक़ात वो ये बात कहते थे कि भाई अगर आखिरत में कुछ हुआ, कोई सजा हुई, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम वो बर्दाश्त कर लेंगे। تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دیا کہ ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اور دوسری بات یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تمہارے والدین اس بات کی کوشش کریں کہ تو اس دین حق کو چھوڑ کر کوئی مشرکانہ دین اختیار کر لے تو اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی ہے. البتہ ان کی یہ بات نہ ماننے کے باوجود ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں خدمت گزاری کا حسن سلوک کا رویہ ہی باقی رکھنا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ والدین کا یہ حق ہے اللہ کے حق کے بعد, اور والدین ہی کے ذریعے سے آگے پھر خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے. اور خاندان کا ادارہ جتنا مضبوط ہوگا, جتنا پاکیزہ ہوگا, جتنا محفوظ ہوگا, معاشرہ اور سوسائٹی اور ملک کے اندر اجتماعی نظام اور اجتماعی ادارے جو ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ پاکیزہ ہوں گے, محفوظ ہوں گے, اور وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے. فرمایا وبالوالدین احسانہ, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, کہ اگر تمہارے پاس تمہارے والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں موجود ہوں, فلا تقل لہما اف, تو تم ان کو اف بھی نہ کہو, تم ہوں بھی نہ کرو, تم کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے تمہاری ناگواری کا اظہار ہوتا ہو کہ تم کو ان کی کوئی بات ناگوار گزری ہے. اس طرح کی کوئی حرکت تمہیں نہیں کرنی چاہیے. ولا تنہرہما, اور جب ناگواری دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا اظہار جھڑکنے اور بدتمیزی سے ہوتا ہے, تو فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح بات نہ کرو جیسا کوئی کسی کو جھڑک کر بات کرتا ہے, وہ تمہارے والدین ہیں. اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ, یعنی اگرچہ والدین کی بات تمہیں کوئی اچھی نہ لگے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر دو موقع جو ہیں, زندگی کے دو موقع بڑی بے بسی اور بے چارگی کے آتے ہیں. ایک بچپن, بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا, بول بھی نہیں سکتا, کوئی چیز مانگ بھی نہیں سکتا, اور اس بے بسی اور بے چارگی کے زمانے میں والدین اس کی ہر طرح سے خدمت کرتے ہیں, اس کو پالتے پوستے ہیں, لاڈ پیار کر کے محبت کے ساتھ اس کو بڑا کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک زمانہ عمر کے آخری حصے میں, بہت آخری حصے میں والدین کے اوپر آ جاتا ہے, وہ بھی اسی طرح بے بسی اور بے چارگی کی کیفیت میں ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کسی کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں, ان کا گودہ نچڑ جاتا ہے, ان کی اور بہت سی قوتیں مزمل ہو جاتی ہیں, حافظہ خراب ہو جاتا ہے, عقل ٹھیک کام نہیں کرتی, قوت برداشت کم ہو جاتی ہے, بات بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں, جس طرح تم چھوٹے بچے تھے اس وقت بے بسی اور بے چارگی میں تمہاری پرورش تمہارے والدین نے کی ہے, آج ان کے اوپر وہ بے بسی اور بے چارگی طاری ہو گئی ہے. تو لہذا تمہیں چاہیے کہ آج تم ان کی خدمت کرو, اور اگر کوئی ان کی بات تمہارے معیار کے مطابق نہیں نکلتی, تم زیادہ عقل والے ہو گئے ہو, زیادہ پڑھ لکھ گئے ہو, وہ اس معیار کی بات نہیں کرتے جو تمہارا معیار ہے, لیکن تمہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ تمہارے والدین ہیں. لہذا کوئی بات ایسی بھی ہو جو تمہاری طبیعت کے مزاج کے معیار کے خلاف ہو, اس کے بارے میں بھی تمہارے دل کے اندر کوئی ناگواری کا عنصر نہیں آنا چاہیے. اور اس معاملے میں بھی فرمایا کہ فلا تقل لہما افن, ان کو اف تک نہ کہو, ناگواری تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے, اور ولا تنہرہما, اور ان کو جھڑکو نہ, ناگواری کا اظہار جھڑکنے کی صورت میں ہوتا ہے. اور فرمایا کہ تم ان کے ساتھ قول کریم نرم بات کرو, احترام کے ساتھ ان سے بات کرو. واقفز لہما جناح الذل من الرحمہ, اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو. وقر رب ارحمہما کما ربہ یعنی صغیرہ, یا مولا میرے والدین کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں मुझे इन्होंने लाड प्यार के साथ पाला पोसा था, यानी जो बचपन में मेरे साथ इन्होंने रहमत का बर्ताव किया था, या अल्लाह मैं इनका हक अदा नहीं कर सकता। मैंने कोशिश किया इनका हक अदा करने की, लेकिन मैं हक अदा नहीं कर सकता, लिहाजा या अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरे हक की अदायगी में कोई कमी कुताही रह गई हो। तो या मौला जिस तरह इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर पैदर पै एहसानात किए थे, या मौला तू भी इनकी बख्शिश फरमा, और या मौला तू भी इनके साथ है उसी तरह की रहमत का मामला कर जिस तरह का मामला इन्होंने बचपन में मेरे साथ किया था। ये औलाद अपने वालिदैन के लिए अल्लाह की जनाब में दरख्वास्त करता है, रब्बना अग़फिरली वाले वालिदैया, ये नमाज में हम पढ़ते हैं। वालिदैन के लिए दुआ करने का हुक्म है, और कम अज़ कम पांचों नमाजों में हम बार बार अल्लाह से ये दरख्वास्त करते हैं कि या मौला तू मेरे वालिदैन के साथ अच्छा सलूक कर। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है जो बातें तुम्हारे दिल में हैं। इन तकूनु सालेहीना, और अगर तुम साले बनकर रहो, फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, तो जो आदमी भी अल्लाह की तरफ मुआफ़ी मांगते हुए रजू करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात मुआफ़ करने वाली है। अल्लाह ताला जो है वो बंदों के साथ बड़ी नरमी का और मुआफ़ी का मामला करने वाला है। फिर फरमाया व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वबन सबील, और हक अदा करो अपने रिश्तेदारों का, मिस्कीनों का और मुसाफिरों का। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची ना करो, यानी ये वालिदैन के बाद अब माशरे के जो दूसरे अफराद हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से मैं बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों काबिले तवज्जो हैं। बल्कि अगर आप देखें तो कुरान मजीद का 9/10 हिस्सा आपको हुकूकुल इबाद पर मुश्तमिल नजर आएगा। हुकूकुल्लाह सिर्फ 1/10 होंगे, और हुकूकुल इबाद में ये नज़ाकत भी पाई जाती है कि जब तक वो बंदा मुआफ़ नहीं करेगा जिसकी हक तलफी हुई है, अल्लाह ताला भी मुआफ़ नहीं करेगा। और अल्लाह ताला मुआफ़ करने में बड़ा गफूर रहीम है, बंदे मुआफ़ करने के मामले में भी बड़े वकील हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हुकूकुल इबाद के मामले में ज़्यादा बारीक बीनी के साथ अपना रवैया जो है वो दुरुस्त रखने की कोशिश करें। और बंदा मोमन वो है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला वो है जो साइमल्टेनियसली अल्लाह के हुकूक भी अदा करे और बंदों के हुकूक भी अदा करे। फिर फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानुश शयातीन, के जो फजूल खर्च लोग हैं ये शैतान के भाई बंद हैं, ये शैतान की बरादरी के लोग हैं। वकान शैतान रब्बे ही कफूरा, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुकरा है, यानी जो आदमी फजूल खर्ची करता है, बेजा पैसा सर्फ करता है, वो शैतान का भाई बंद है और शैतान अपने रब का नाशुकरा है। वाइम्मा तोरे जन्ना अनहुबुब्तगा आ रहमत में रब्बे का तरजुहा फकुल्लहुम कौलन मैसूरा, कि अगर अभी तुम्हारे माशी हालात अच्छे नहीं हैं, तुम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हो, और इस हालत में कोई हाजतमंद, कोई रिश्तेदार, कोई मस्कीन, कोई मुसाफिर तुमसे कोई चीज़ तलब करता है, तुमसे कोई चीज़ मांगता है, तो अगर तुमने उस वक्त किसी वजह से एराज का रवैया इख्तियार करना है तो फरमाया फकुल्लहुम कौलन मैसूरा, तो उनको नरम जवाब दो। जैसे हमारे यहाँ इस गए गुजरे ज़माने में भी ये हाल है कि अगर कोई आदमी कुछ मांगता है हम नहीं दे सकते तो हम कहते हैं बाबा मुआफ़ करो, यही रवैया होना चाहिए। उसको झिड़कना, उसको धुतकारना, ये तरीका जो है ये अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं सिखाया है। वला ताजाल जदा का मगलूलतन इला उनके का, और अपने हाथ अपनी गर्दन के साथ ना बांध के रखो। वला तब सुथा कुल्लल बस्ते, और ना अपने हाथ को बिल्कुल खुला छोड़ दो। फतक उदा मलूमम महसूरा, और फिर तुम मलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ कि खर्च करने के मामले में भी इतदाल कर भी या इख्तियार करना चाहिए। व कजाले का जालना कुम उम्मतन वसतन, हम बीच की राह चलने वाली उम्मत हैं, हम इंतहा पसंद नहीं हैं कि या बुखल करेंगे या इसराफ करेंगे, नहीं। अल्लाह ने एक जगह बंदा मोमन की सिफात बताई हैं सूरा अल फुरकान में, तो वहाँ ये बात कही कि वल्लज़ीना इज़ा असरफू लम युसरफू व लम यक्तरू व काना बैन ज़ालिका कवामा, कि मेरे ये जो खासुल खास बंदे हैं ان کے مزاج کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے، میانہ روی پائی جاتی ہے، یہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں، وقانا بین ازالے کا قواما، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان بیچ والا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو بندہ مومن کے مزاج میں اعتدال، توازن اور میانہ روی ہونی چاہیے۔ ان ربا کا یب سے تو رزق کا لمن یشاء و یک دیر، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کا رزق نپاتلا رہنے دیتا ہے۔ یہ جو کمیونزم کی قانونی معاشی مساوات تھی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے اور اس میں ہر آدمی کا اس کے اپنے حالات کے مطابق امتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ کسی کی بھی کوئی چیز دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، نہ شکل ملتی ہے، نہ صلاحیتیں ملتی ہیں، نہ ذہانت ملتی ہے، نہ پیدائش کے اعتبار سے مقام ملتا ہے، نہ والدین ملتے ہیں، نہ وراثت ملتی ہے۔ اللہ نے فرق رکھا ہے اور ہر بندے کو اس کے حالات میں اس کا پرچہ دیا ہوا ہے کہ ان حالات میں اس بندے کا کیا رویہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ہر شخص کا پرچہ الگ ہے۔ تو فرمایا اللہ نے یہ نہیں کیا ہے کہ سارے آدمیوں کو معاشی مساوات قائم کر کے ایک جیسا رزق دے دے، نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نپاتلا رزق دیا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انہو کانا بے عبادی خبیرن بصیرا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ایسے ہی الٹا پہ یہ تقسیم نہیں ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادتاً یہ کام کیا ہے، مختلف بندوں کو مختلف حالتوں میں رکھ کر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، دیکھو افلاس کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحنو نرزقہم و ایاکم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی۔ انا قتلہم کانا خطان کبیرہ، در حقیقت اولاد کا افلاس کے اندیشے سے اولاد کا قتل کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے، خطاء کبیر ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور دیکھو بدکاری کے پاس نہ پھٹکو، زنا کے قریب نہ پھٹکو۔ انہ کانا فائشہ، بے شک یہ ایک برا فعل ہے، وسا سبیلا، اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ پھر فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کہ ناحق کسی انسان کو قتل نہ کرو۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جس شخص کو مظلومانہ طور پر قتل کر دیا جائے تو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، اسے چاہیے کہ وہ قتل کا بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہ کرے، اور اس کی مدد کی جائے گی۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جس نے قتل کیا ہے اسی کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے ملنے والوں کو خامخواہ اس مقدمے میں ملوث نہ کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ بھئی اس کو سزا دینی ہے تو اس کو تکلیف دے دے کر نہ مارا جائے قتل کے جواب میں، اگر اس کو مارنا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اس سے آپ نے خون بہا بھی لے لیا اور پھر اس کے اوپر مقدمہ بھی چلا رہے ہو۔ انہو کانا منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی پہلے زمانے میں تو قبیلہ اس کی پشتبانی کیا کرتا تھا، لیکن آج کل حکومتیں ہیں، عدالتی نظام ہے، بندے کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ میرے سامنے کسی نے میری چوری کی ہے تو میں اٹھوں اور ٹوکا لے کے اس کا ہاتھ کاٹ دوں، یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے کسی عزیز کو کسی نے قتل کر دیا تو مجھے حکومت کے پاس استغاثہ دائر کرنا چاہیے، از خود بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور دیکھو یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر یہ کہ اچھے طریقے سے، حتیٰ یب لوگا اشدہ ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ یعنی اگر کسی یتیم کے متولی ہیں آپ، اس کے ولی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، اس کی جائیداد کچھ آپ سنبھال رہے ہیں، تو دیکھو اس کو مال یتیم سمجھو اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کے مال میں کوئی غلط تصرف نہ کرو اور اس کے مال کی حفاظت کرو، اور ڈرتے ڈرتے اس کو اگر کسی جگہ ناگزیر ہے اس کا استعمال کرنا تو اس کو استعمال کرو، اور سمجھو کہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی جواب دہی ہے، تا عام وقت کے وہ بچہ بالغ ہو جائے اور اپنی جائیداد کو سنبھال لے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کی پابندی کرو۔ یہ اگر کسی معاشرے میں وعدے کی پابندی نہیں تو سچی بات یہ ہے وہاں کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ کو میری بات کا اعتبار ہی نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ یہ چیز انفرادی سطح پر بھی، حکومتی سطح پر بھی، اجتماعی سطح، ہر جگہ کے اوپر یہ بڑی نازک چیز ہے کہ بندہ وعدہ کرے، کوئی قول و قرار کرے، کوئی معاہدہ کرے، تحریری کرے، زبانی کرے، اپنی کمٹمنٹ کو وہ آنر نہ کرے، تو یہ بات جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے، جس معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہو کہ وعدے کون سے قرآن و حدیث ہیں، حالانکہ وعدے تو ہیں ہی قرآن و حدیث ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی نظام جو ہے وہ نہ قائم ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ انسان باہم دیگر ایک دوسرے سے لین دین کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص خوبیاں ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ وعدے کی پابندی کی، اور بندہ منافق کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ 54 من کنہ فیہ کانا منافقن خالصن، کہ چار علامتیں ہیں جس کے اندر پائی جائیں وہ 100% پکا منافق ہے۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اذا عاہد غدرا، کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ہی کوئی خطبہ ہو، شاید ہی کوئی خطبہ ہو جس میں آپ نے یہ الفاظ نہ کہے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر دیانت نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پابندی نہیں ہے۔ تو لہذا وعدہ جو ہے یہ ہر سطح کا وعدہ، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا وعدہ ہے، جب ایمان لاتے ہیں تو رسول کے ساتھ بھی ہمارا وعدہ ہے، آپس میں بھی وعدہ ہیں، والدین کے ساتھ بھی، سارے جو تعلقات، سارے حقوق و فرائض، یہ عہد کی پابندی اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا وعدہ چاہے زبانی ہو، چاہے تحریری ہو، چاہے وہ کھلے لفظوں میں بیان کیا گیا ہو، چاہے وہ انڈرسٹوڈ ہو، معاشرے کا معروف ہو، جس شکل میں بھی ہو، وعدے کی پابندی کرنا ایک بندہ مومن کی بنیادی صفات میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ ان لہدا کانا مسئولا، وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئولیت ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، پوچھا جائے گا تم نے یہ وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا۔ واؤفل کیلا ازا کل تم وزن بل قسط سے مستقیم، اور پیمانے سے دو تو پیمانہ پورا بھر کے دو، اور تولو تو ڈنڈی نہ مارو، وزن بالقسط سے مستقیم، ترازو کو سیدھا رکھ کر تولو۔ ذالک خیرم و احسن تاویلا، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ کسی کو کچھ دو تو پورا دو، جو جس کا حق بنتا ہے، جس چیز کی آپ نے کمٹمنٹ کی ہے۔ اگر آپ سیر بھر چیز کسی کو دینے لگے ہیں تو وہ سیر ہی ہونی چاہیے، اس کو 15.5 چٹانگ یا 16.5 چٹانگ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دو، آپ کا جو حق بنتا ہے وہ لے لو، اسی کا نام عدل ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کا جو حق ہے وہ آپ اس کو دے دیں، اور آپ کا جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ مطالبہ نہ کریں، آپ وہ اتنا اس سے لے لیں، اس کا نام عدل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک حکم ہے کہ بھئی جب تم تولو تو ٹھیک تولو، جب ناپو تو ٹھیک ناپ کرو، اور یہ اس بات کا خیال رکھو کہ یہی طریقہ جو ہے وہ اچھا طریقہ ہے۔ ولا تکف ما لیس لک بہ علم، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ اور کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی۔ یعنی آدمی کو گمان کی بنیاد پر، افواہوں کی بنیاد پر، سنی سنائی بات کو صحیح سمجھ کر، قیاس کر کے، اندازے لگا کے، اٹکل پچو سے کام لے کر، نہ کسی پر کوئی الزام لگانا چاہیے، نہ کسی کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہیے، نہ کسی کی عزت و آبرو کا کوئی سکینڈل بنانا چاہیے، نہ اخبارات میں کسی کے خلاف اس طرح کی باتیں دینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ نہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں یہ آنکھ اور کان ان کی بھی پرسش ہوگی، اور آنکھ اور کان ہی ذریعہ ہیں بہت سی باتوں کا، بہت سے علم حاصل کرنے کا، بہت سے قیاسات کرنے کا، اندازے لگانے کا، گمان کرنے کا۔ تو لہذا کان کی بھی اللہ کے ہاں پرسش ہے، اور آنکھ کی بھی اللہ کے یہاں پرسش ہے، اور کان اور آنکھ جو مواد فراہم کرتے ہیں دل غور کر کے رائے بناتا ہے، لہذا دل کی بھی پرسش ہے کہ اس نے اس میٹیریل کی بنیاد پر کیا رائے بنائی. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دیکھو ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑی باریک بینی کے ساتھ انسان کا اعمال نامہ تیار کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں وہ تھما دے گا، اقرا کتابہ کا، یہ لو پڑھ لو، دیکھ لو کہ تم کیا کچھ کر کے آئے ہو. اور وہ اعمال نامہ اتنا مفصل ہوگا، جزیات اور تفصیلات اتنی اس کے اندر موجود ہوں گی کہ انسان اس پر ایک نظر ڈالے گا تو حق تک رہ جائے گا، بے اختیار پکار اٹھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، یہ کیا چیز میرے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو. تو ذرا ڈرنا چاہیے اس وقت سے، اور تیاری کرنی چاہیے اس وقت کی جب انسان کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں اس کو وہاں موجود پائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر کسی نے اگر برا کام کیا ہے تو وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں اس چیز کو موجود پائے گا. تو لہذا حضرات، یہ دنیا جو ہے، دنیا مزرعۃ الآخرت، یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں ہم جو کچھ محنت کریں گے، جیسا کچھ، جیسی زمین تیار کریں گے، جیسا اس میں بیج ڈالیں گے، جیسا اس میں گوڑی کریں گے، پانی دیں گے، کھاد ڈالیں گے، اندرونی بیرونی آفتوں سے اپنے کھلیان کی حفاظت کریں گے، ویسی ہی کھیتی تیار ہوگی. لیکن وہ کھیتی ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آئے گی، جب مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی تو جیسی محنت کی ہوگی اس محنت کے مطابق کھیتی ہمیں وہاں نظر آئے گی. دنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں محنت کرو، کھیتی وہاں تمہیں نظر آئے گی. تو لہذا توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، یوم لا بیع فیہ ولا خلتم ولا شفاء، جس دن آدمی کے صرف اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی اور کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ آدمی اپنے اعمال کے سوا کسی چیز سے بچ سکے. فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کرنا چلو، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تم زمین کو اپنے زوردار قدموں سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی تکبر بندے میں نہیں ہونا، یہ بھی بندہ مومن کی ایک خاص صفت ہے کہ اس کا ظاہر باطن دونوں ٹھیک ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جی میرے ظاہر کی، ظاہر اور باطن کا آپس میں بڑا تعلق ہے. اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کا اظہار آدمی کے اعمال سے ہوتا ہے. اگر اندر سے بندہ گندا ہے تو اس کے اعمال بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور اگر اندر سے صاف ہے تو اس کے اعمال کا اظہار بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے انڈیکیٹر ہے، آپ مٹی کی ایک چٹکی ہوا میں اڑاتے ہیں تو وہ ہوا کا رخ بتا دیتی ہے کہ اس وقت ہوا کا رخ شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے. تو یہ جو اس طرح کی چیز ہے کہ آدمی بولتا کیسے ہے، گفتار کا بھی بعض جگہ ذکر کیا گیا ہے، آدمی چلتا کیسے ہے، رفتار کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور جگہ بھی ذکر ہے کہ وعباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونن، کہ خدا کے خاص الخاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں. اب یہ چال کا ذکر ہے، جہاں بھی چال کا ذکر فرمایا. تو آدمی کی چال جو ہے اصل میں آدمی کے باطن کا اظہار ہوتی ہے کہ اندر سے بندہ کیسا ہے، اپنے آپ کو کیسا سمجھتا ہے، اور چال ٹھیک ٹھاک انڈیکیٹ کرتی ہے انسان کے باطن کو. ہر آدمی کی چال جو ہے وہ اس کے اندر کے مطابق ہوتی ہے. ایک دہشت گرد کی چال اور طرح کی ہوگی، گنڈے بدماش کی چال اور طرح کی ہوگی، ڈاکو چور اور طرح کی چال ہوگی، ایک متکبر مغرور آدمی کی چال اور طرح کی، ایک نارمل سیدھے سادے اللہ کو اللہ سمجھنے والے بندے کی چال اور طرح کی ہوگی. تو فرمایا کہ دیکھو متکبرانہ چال نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دماغ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کیڑا نہیں ہونا چاہیے، تمہاری میں موٹی نہیں ہونی چاہیے. شیطان کو تکبر ہی نے ذلیل و خوار کیا، اور تکبر وہ صفت ہے کہ اگر آدمی کے اندر وہ چیز ہو تو پھر وہ بہت سی چیزوں سے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے محروم رہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. تو فرمایا دیکھو تمہاری چال اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، گویا تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، گویا تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، تم دوسروں کو انسان بھی نہیں سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو انسان سے بالا کوئی سپر چیز سمجھتے ہو. تو اس لیے فرمایا، حالانکہ یہ بات چھوٹی ہے لیکن قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے. इंसान अंदर से भी ठीक होना चाहिए, बाहर से भी ठीक हो। और ये आयात जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इनको अगर आप देखेंगे तो इनमें इंसान के जाहिर का भी जिक्र है, बातिन का भी जिक्र है, उसके ख्यालात का भी जिक्र है, उसके अमाल का भी जिक्र है, उसके अकायद का भी जिक्र है, उसकी इबादत का भी जिक्र है, और उसकी इनफरादी जिंदगी, उसकी अजदवाजी जिंदगी, उसकी माशी जिंदगी, उसकी माशरती जिंदगी, उसकी कानूनी जिंदगी, सारे पहलुओं से यहाँ एक जामे तस्वीर बनाई है कि देखो अगर मदीना मुनव्वरा में हमारा ये बंदा हिजरत करके जाता है और वहाँ इसको तमक्कुन फिल अर्ज नसीब होता है और वहाँ इसकी हुकूमत कायम होती है, तो उसकी हुकूमत का मंशूर ये है। ये नुमायां तरीन खदोखाल हैं एक इस्लामी रियासत के मंशूर के और एक मुसलमान इस्लामी माशरे के। कुल्लो जाले का काना सही हो इंदा रब्बे का मकरूहा, इन उमूर में से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। जाले का मिम्मा ओह इलाका रब्बो का मिनल हिक्मा, ये हिकमत की बातें हैं, ये हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने वही के जरिए से तेरी तरफ भेजी हैं। और आखिर में फिर फरमाया वला ताजल माल्लाह इलाहन आखरा, और देख अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद न बनाना। ये शुरू में जो बात कही थी वही आखिर में फिर बात कही। हमारा आगाज भी तौहीद से होता है, खात्मा भी तौहीद पर होता है। शिर्क से बचना चाहिए, शिर्क वो गुनाह है जिसकी मुआफ़ी नहीं है, शिर्क वो गुनाह है जिसको अल्लाह ताला ने जुल्म करार दिया। इन शिर्क ला जुल्म अज़ीम कुरान मजीद के अल्फाज हैं। इस कायनात के ऊपर सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि आदमी खुदा की खुदाई में किसी को हिस्सेदार बनाए। तो फरमाया कि देख अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना बना। फतुल का फी जहन्नमा मलूमन मधहूरा, वरना तू जहन्नम में डाल दिया जाएगा जहां तू मलामत ज़दा होकर हर भलाई से महरूम होकर रह जाएगा। तो हजरात ये टाइम थोड़ा था इसलिए मैं ज़्यादा वजाहत नहीं कर सका। मैंने कोशिश की है कि सूरा 22 में से आयत नंबर 22 से 39 तक ये 18 आयत बनती हैं, तो इनमें से सच्ची बात है कि हर आयत इसकी मुस्तक थी कि उस पर डेरे डाल के आदमी ज़्यादा तफसील के साथ गुफ्तगू करे, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि ये पूरा मजमून जो यहाँ बयान हुआ है वो आपके सामने आ जाए। तो मैंने ये 22 आयात इख्तसार के साथ आपके सामने रखी हैं। तो इसमें इस्लामी माशरे के खदो खाल जो हैं, इस्लामी हुकूमत कैसी होगी, इस्लामी माशरा कैसा होगा, और ख़ास तौर से ये बात कि मसीह अलैहिस्सलाम का कौल है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो भाई कुरान का फल क्या है? कुरान का फल मैं और आप हैं, कुरान का फल इस्लामी माशरा है, इस्लामी हुकूमत है। तो लोगों को बताया जा रहा है कि देखो अगर तुम कुरान का फल देखना चाहते हो तो इन मुसलमान बंदों को देखो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए हैं, किस तरह से ये उसी माशरे के अंदर गले सड़े लोग थे, वहाँ से उठ के ये हमारे नबी की मजलिस में आए, उसकी सोबत कीमी असर से फैज़ पाया, तो देखो ये बिल्कुल दूसरी तरह के इंसान बन गए हैं। और देखो इन लोगों को अगर हुकूमत नसीब हो जाए तो ये ऐसी हुकूमत कायम करेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से मौजूद होंगी। तो ये आप समझें कि एक लिहाज से मैंने ये आपके सामने ये तारफ कराया है कि अगर मुसलमानों को तमक्कुन फिल अर्ज नसीब हो जाए तो वो क्या क्या चीज़ें वहाँ कायम करते हैं, क्या क्या चीज़ों को बटाते हैं, उनका मंशूर क्या होता है, और उनको जो हिदायत मिली है, उनको जो अहकाम मिले हैं जिनका जिक्र इन आयात में हुआ है, वो इनकी पाबंदी करते हुए जब एक इस्लामी माशरा कायम करेंगे, जब एक इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, तो उसके नुमायाँ खद्दो खाल क्या होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैंने जो गुजारिशात आपके सामने रखी हैं अल्लाह ताला इनकी रोशनी में मुझे भी और आपको भी अपना अपना जायज़ा लेने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे अंदर इस पहलू से जो जो कमी कोताही कमज़ोरी पाई जाती है अल्लाह ताला हम सबको उसे दूर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
विजिट tazkeer.org।